السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل اور شہناز عزیز، ایڈیٹر یاسمین جمیل ہیں اور انجینئر ہیں نشواں کالے. پاکستان میں اس وقت ہفتے کی شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں. حسب معمول خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان، جنوبی ایشیا اور بین الاقوامی خبروں سے. شمالی وزیرستان کی تحصیل دتہ خیل میں کرفیو بدستور جاری ہے، جس کے باعث علاقے کے رہائشیوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. دتہ خیل میں کرفیو 26 مئی کو خرکمر کے علاقے میں فوجی چوکی پر حملے کے بعد نافذ کیا گیا تھا، جس میں اب تک صرف 2 بار کچھ دیر کا وقفہ کیا گیا ہے. کرفیو کے ساتھ ساتھ علاقے میں فوجی کارروائی بھی جاری ہے، جس پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی ملاقات کی دعوت پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اتوار کی سپہر جاتی عمرہ جائیں گے. حزب اختلاف کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی نوجوان قیادت کے درمیان اس ملاقات کے بعد حکومت مخالف تحریک کے امکانات زور پکڑتے دکھائی دے رہے ہیں. اسلام آباد میں احتساب عدالت نے جعلی اکاؤنٹس کیس میں گرفتار فریال تارپول کو 9 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا. آصف زرداری کے ہمشیرہ نے اپنی گرفتاری کو سیاسی کارروائی سے تعبیر کیا ہے. نیب نے اسی کیس میں آصف زرداری کے قریبی ساتھی انور مجید کے بیٹے سمیت کراچی سے مزید 3 افراد کو بھی گرفتار کیا ہے. اور پاکستان میں وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے فیصل آباد میں ایک شادی کی تقریب کے دوران بول ٹیلی ویژن کے اینکر سمیع ابراہیم کو سب مہمانوں کے سامنے تھپڑ دے مارا. اس واقعے کے بعد مختلف صحافتی تنظیموں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے اور فواد چودھری کے استعفے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے. پاکستان کی بار بار کی پیشکش کے باوجود بھارت اس سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں. ایس سی او اجلاس میں شرکت سے قبل بھی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے اپیل کی تھی کہ وہ جامع مذاکرات کا سلسلہ شروع کریں، لیکن ان کی اپیلوں کا مودی پر کوئی اثر نہیں. اور امریکہ کے نگران وزیر دفاع پیٹ شینہن نے کہا ہے کہ امریکہ خلیج عمان میں 2 آئل ٹینکروں پر حملے کے بعد مشرق وسطی میں بین الاقوامی سطح پر اتفاق رائے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور آئیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور اس پروگرام کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نہ صرف اپنے رپورٹروں کی رپورٹیں پیش کرتے ہیں بلکہ ممتاز ماہرین سے ان پر تجزیہ اور رائے بھی لیتے ہیں. آج کے پروگرام میں بھی ہم مختلف رپورٹوں پر بات کریں گے، لیکن پہلے ہم جس بات خبر پر بات کرنے لگے ہیں وہ ہمارے رپورٹر شمیم شاہد ہیں جو پشاور سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم شمیم صاحب.
وعلیکم السلام.
شمیم صاحب، شمالی وزیرستان جی تحصیل دتہ خیل میں کرفیو بدستور جاری ہے، جس کے باعث علاقے کے رہائشیوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. دتہ خیل میں کرفیو 26 مئی کو فوجی چوکی پر حملے کے بعد نافذ کیا گیا تھا، جس میں اب تک صرف 2 بار کچھ دیر کا وقفہ ہوا. کرفیو کے ساتھ ساتھ علاقے میں فوجی کارروائی بھی جاری ہے، جس پر مقامی مشیران نے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے. اس وقت آپ ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ ہمیں بتائیے گا تفصیلات کیا ہیں اور یہ سارا معاملہ کس طرف جا رہا ہے.
شمالی وزیرستان کی تحصیل دتہ خیل میں شنخور سے خرکمر تک کرفیو کا سلسلہ ہفتے کے روز 21 روز بھی جاری رہا. تحصیل دتہ خیل کے علاقے خرکمر میں پچھلے 26 مئی کو پشتون تحفظ تحریک کی کارکنوں اور سیکورٹی اہلکاروں کی مابین مبینہ جنگ کے بعد کرفیو نافذ کر دی گئی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں روپوش عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی کے سلسلے میں کرفیو نافذ ہے. کرفیو کی مسلسل نفاذ سے علاقے میں اشیاء خوردنی، خطہ کی پینے کی پانی کی شدید قلت ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ گھروں تک محصور ہو چکے ہیں. شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے مختلف قبیلوں کے سرکردہ رہنماؤں نے ہفتے کو بنو میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کرفیو اٹھانے اور عام لوگوں کو مبینہ طور پر ہراسا کرنے کے سلسلے کو بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے. قبائلی رہنماؤں نے بتایا کہ جون 2014 میں عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی ضرب عزم کے بعد نقل مکانی کرنے والوں سے تمام تر اسلحہ سیکورٹی اہلکاروں نے جمع کیا تھا، جبکہ اب بھی علاقے میں اسلحہ لے کر گھومنے اور چلنے پھرنے پر پابندی ہے. لہذا تشدد کے واقعات کے بعد مقامی لوگوں پر الزام لگانا اور ان کو ہراسا کرنا درست نہیں. خیبر پختونخوا حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں بشمول صوبائی وزیر اطلاعات شوکت علی یوسفزئی کا کہنا ہے کہ علاقے میں عسکری پسند موجود ہے، اس لیے شمالی وزیرستان کے بعض علاقوں میں کرفیو نافذ ہے، بلکہ ان عسکری پسندوں کے خلاف فوجی کارروائیوں کے سلسلے میں گر گر تلاشی مہم بھی جاری ہے. ادھر قوم پرست عوامی نیشنل پارٹی کے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں بھی شمالی وزیرستان کے بحران پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور حکومت سے کرفیو کے خاتمے اور عام آبادی کے معاشرے کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
ابھی آپ شمیم شاہد سے شمالی وزیرستان کی صورتحال کے بارے میں تفصیلات سن رہے تھے. اب پروگرام کی اگلی رپورٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی ملاقات کی دعوت پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اتوار کی سہ پہر جاتی عمرہ جائیں گے. حزب اختلاف کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کی نوجوان قیادت کے درمیان اس ملاقات کے بعد حکومت مخالف تحریک کے امکانات زور پکڑتے نظر آ رہے ہیں. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
مریم نواز نے بلاول بھٹو کو فون کیا اور انہیں اتوار کے روز سابق وزیر اعظم نواز شریف کی رہائش گاہ جاتی عمرہ میں کھانے کی دعوت دی، جسے بلاول بھٹو نے قبول کر لیا. مسلم لیگ نون کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مریم نواز کی دعوت پر پیپلز پارٹی چیئرمین اتوار سپہر 1:30 بجے جاتی عمرہ آئیں گے اور اس ملاقات میں دونوں جانب سے چند قریبی رفقا بھی شریک ہوں گے. بلاول بھٹو جو کہ لاہور کے تنظیمی دورے پر ہیں نے اپنی پریس کانفرنس میں مریم نواز کی دعوت قبول کرنے کی تصدیق کی اور کہا کہ ملک کے سیاسی، معاشی، جمہوری اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر جدوجہد کرنا ہے. بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ نظریاتی اختلافات ہیں لیکن حکومت کی غلط پالیسیوں اور عوام دشمن بجٹ کو روکنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا.
آج صبح مریم نواز صاحبہ نے ہمیں دعوت دیا ہے لنچ ڈرائیو ان اور میں بالکل اس دعوت کو قبول کروں گا. جیسے میں نے اپنا پریس کانفرنس میں بھی کہا، پاکستان کے اتنے سارے مسائل ہیں کہ کوئی ایک بندہ، کوئی ایک سیاسی جماعت اس کا حل نہیں نکال سکتے. ہم نے سب مل کر پاکستان کے مسائل کے حل نکالنا ہے.
مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی نئی قیادت کے درمیان ہونے والی اس ملاقات میں دونوں جماعتوں کی اعلیٰ قیادت کی گرفتاری اور حکومت مخالف لایا عمل پر غور کیا جائے گا. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر پرویز رشید کہتے ہیں کہ ملکی سیاست میں تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور ملک کو درپیش مسائل کے حوالے سے دونوں جماعتوں کی نوجوان قیادت میں آپس میں بات چیت کی خواہش موجود ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس ملاقات میں بلاول بھٹو اور مریم نواز کے درمیان ان کے خاندان کے درپیش مسائل کی بجائے پاکستان کے عوام کے حقوق اور مسائل پر بات چیت ہوگی.
ہر وقت آپس میں مشورے کی ضرورت تو سیاست میں رہتی ہے اور جس قسم کے پاکستان کو حالات درپیش ہیں، جس میں ہمارا اکنامک میلٹ ڈاؤن جو ہے وہ جس طریقے سے پاکستان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، پاکستان کو نکالنے کے لیے جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے.
سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق مریم نواز اور بلاول بھٹو کے درمیان یہ ملاقات ملک کے سیاسی صورتحال پر کوئی خاص اثرات مرتب نہیں کر پائے گی. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے تجزیہ کار سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ حکومت کے خلاف اپوزیشن کوئی بڑا محاذ کھڑا کر سکتی ہے، جبکہ ان کے درمیان ایجنڈے پر اتفاق ہے نہ ہی حکمت عملی پر. سینئر صحافی اور تجزیہ کار غریدہ فاروقی کے مطابق مریم نواز کی دعوت گزشتہ ماہ ہونے والی بلاول کی افطار پارٹی کے جواب میں ہے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ ملاقات میں آصف علی زرداری اور حمزہ شہباز بھی شریک تھے جو کہ گرفتار ہونے کے باعث اس ملاقات میں شامل نہیں ہو سکیں گے. البتہ دیکھنا یہ ہوگا کہ شہباز شریف اس ملاقات کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں. غریدہ فاروقی نے کہا کہ دونوں رہنماؤں کا سیاسی مستقبل واضح نہیں ہے، مریم نواز ضمانت پر ہیں اور بلاول بھٹو پیشیاں بھگت رہے ہیں.
اگر تو نواز شریف اور آصف زرداری کی ملاقات ہوتی تو وہ بہت بڑا اثر ڈال سکتی تھی، کیونکہ ان دونوں کا پولیٹیکل ویٹیج، ان دونوں کا جو سیاسی وزن ہے وہ کافی زیادہ ہے. اتنا سیاسی وزن مریم نواز اور بلاول بھٹو کا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ کل بلاول بھٹو نے کہہ دیا تھا کہ ہم حکومت نہیں گرائیں گے، تو اس صورتحال میں تو واضح ہے کہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہونی تھی شاید وہ نہ ہو سکے، اور اگر ہو بھی تو وہ لولی لنگڑی کانفرنس ہو.
خیال رہے کہ آئندہ ہفتے حزب اختلاف کی جماعتوں کی کل جماعتی کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں حکومت مخالف تحریک کے لایا عمل پر اتفاق کیا جائے گا. علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد.
ابھی آپ علی فرقان کی رپورٹ سن رہے تھے. پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالتے ہیں تو بہت سے مختلف عناصر اور واقعات مل کر سامنے آتے ہیں. گزشتہ دنوں قومی بجٹ پیش ہوا, اس موقع پر پارلیمان میں موجود رپورٹروں کے مطابق اس قدر ہنگامہ اور شور و غل پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. بجٹ کے ساتھ ساتھ نیب کی طرف سے کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئر پرسن آصف علی زرداری کو حراست میں لیا گیا اور پھر ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کی گرفتاری بھی عمل میں آئی. ان گرفتاریوں پر ظاہر ہے پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. فریال تالپور اسے سیاسی قرار دیتی ہیں. اور اب تازہ ترین واقعے میں وفاقی وزیر کا ایک صحافی کے ساتھ بدسلوکی کا واقعہ بھی سامنے آیا ہے. آج ہم اپنے تجزیہ کاروں سے یہ بات کریں گے کہ ان مختلف واقعات سے ملک کے سیاسی منظر نامے پر مجموعی طور پر کیا اثرات مرتب ہوتے وہ دیکھتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ڈاکٹر زمرد اوان پاکستان سے اور جہانگیر خٹک جہاں نیو یارک سے. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پہلا میرا سوال ڈاکٹر زمرد سے. ڈاکٹر زمرد, یہ بتائیے گا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئر پرسن بلاول بھٹو زرداری کی ڈنر پر دعوت دی ہے جسے انہوں نے قبول کر لیا ہے. اتوار کے روز ہونے والی اس ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی ہوگا. آپ کے خیال میں حزب اختلاف کی جماعتیں حکومت کے خلاف کس نوعیت کی حکمت عملی تیار کر سکتی ہیں اور حکومت کے لیے کس حد تک مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟
جی, سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, جس طرح کی آپ کی رپورٹ میں بھی اس کا تذکرہ ہوا, کہ مینڈیٹ کیا ہے ان دونوں کے پاس. یہ دونوں مروسی سیاسی جماعتوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے اپنی جگہ پر. چلیں اگر ہم کمپیئر کر لیں, کمپیریزن کے لیے اگر دیکھ لیں کہ بلاول بھٹو تو پھر بھی ایک باہر سے پڑے ہوئے ہیں, ایک ان کی اکیڈیمک ان کی کافی اسٹرانگ فوٹنگ ہیں, لیکن پھر بھی وہ موروثی سیاست کے ہی زمرے میں آئے ہیں. اور مریم نواز کا کمپیریزن کریں تو ویسے ہی ان کا اس حساب سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے دونوں کا. دوسرا یہ کہ یہ کوششیں کوئی نئی نہیں ہیں. فضل الرحمان بڑے عرصے سے یہ کوشش کر رہے تھے, ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ کوشش اس طریقے سے کر رہے تھے کہ حکومت گرائی جائے, چونکہ ان کو سیٹوں میں ہار گئے, ان کو لگا کہ وہ ان کی یہی ویٹیج بن سکتی ہے. لیکن اس وقت کیونکہ گرفتاریوں کا عمل اتنا تیز نہیں ہوا تھا تو ضرورت نہیں پڑی دونوں سیاسی جماعتوں کو اس لیول پر جا کر کوآرڈینیشن کی. اب ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کوآرڈینیشن کا سارا پیرامیٹر نیب کی جتنی بھی کارکردگی ہے اس کے بعد بدل گیا ہے. فریال تالپور کو انہوں نے اریسٹ ہوا, پھر اس سے پہلے زرداری کا اریسٹ ہوا, نواز شریف صاحب پہلے اندر تھے. تو اس ساری سچویشن کے اندر ان کے لیے یہ ایک وینٹیلیٹر کا کام کرے گی یہ ملاقات. وینٹیلیٹر کے علاوہ اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سیریس بریک تھرو ہونے والا ہے. تو ایک تو یہ بہت اہم بات ہے. دوسرا یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ واقعی کوئی ریئل موومنٹ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ریئل موومنٹ ہے. سب سیاستدان اس وقت ڈرے ہوئے ہیں, خوف کا شکار ہیں. ان کی پریس کانفرنسز سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ کس حد تک وہ ڈرے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بچاؤ کی پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک صرف محض ایک ملاقات ہی ہے,
کوئی بڑی مشکلات کی بات نہیں ہوگی. جہانگیر خٹک صاحب سے بات کرتے ہیں. جہانگیر خٹک صاحب, آپ یہ بتائیے گا, بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ میڈیا پر سینسرشپ ہے, اس لیے وہ سڑکوں پر نکل کر عوام کو بتائیں گے کہ ان کے انسانی حقوق, جمہوری اور معاشی حقوق پر کس طرح سے حملہ کیا جا رہا ہے. عوامی سطح پر حکومت کے خلاف وسیع تر پیمانے پر کسی بڑی تحریک یا احتجاجی مظاہروں کا امکان اور اثرات آپ کس حد تک دیکھتے ہیں؟
میرا خیال ہے کہ جو ڈاکٹر زمرد صاحبہ نے کہا میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے, ہمیشہ کے لیے پوری دنیا میں احتجاج بھی کیا جاتا ہے اور جمہوری حق ہے کسی بھی پارٹی کا اور کسی بھی فرد کا. اگر سیاسی پارٹی ہو تو اس کے احتجاج میں اگر کسی مسئلے کے حل کا روڈ میپ نہ ہو تو پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سمپل کرسی کی سیاست ہے. پاکستان میں آپ دیکھیے, بجٹ آیا, میں صرف اس کی سیاست کے پہلو پر بات کر رہا ہوں
جی.
کہ وہاں پر آپ دیکھیے ہر طرف سے, جس طرح کے آپ کے رپورٹر نے بھی ذکر کیا کہ ایک طوفان بدتمیزی نیشنل اسمبلی میں دیکھا گیا. کسی بھی سیولائز معاشرے میں اس قسم کے معاملات نہیں چلائے جاتے, ایوانوں میں سنا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بات کی جاتی ہے ایک نظریے کی بنیاد پر. دیکھیے, جمہوریت جو ہے اٹس این آئیڈیا, وہ کمپیٹنگ ایڈیالوجیز کا نام ہے, جہاں پر کہ مختلف نظریات ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مضبوطی کی بنیاد پر کمپیٹ کرتے ہیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی سیاست یعنی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایسے لوگ جن کا کوئی اس قسم کا وہ نہیں ہے, بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کہا جا سکے کہ جی ان کا ایک ہے کوئی بیگیج ایسا آ رہا ہے جس کی وجہ سے شاید کوئی امید بنتی ہے. دیکھیے تیسری دنیا اور پہلی دنیا کی جو جمہوریت ہے اسی لیے اس کی ڈیفینیشن بھی سیاسیات سے بالکل مختلف ہے. یعنی تیسری دنیا کی جو جمہوریت ہے اکارڈنگ ٹو پولیٹیکل سائنس اس کے اندر جو نظام ہے وہ افراد کے گرد گھومتا ہے نہ کہ نظریے کے گرد. اور یہی آپ دیکھیے کہ بلاول بھٹو صاحب ہو گئے یا مریم نواز صاحبہ ہو گئی, ایک جو ہے وہ جیل سے ہو کر آئی ہیں اور دوسرے جو ہیں ان کے جانے کے امکان کو کبھی بھی رد نہیں کیا جا سکتا باوجود اس کے کہ وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہیں. ان کے والد صاحب کے جو پیکیج ہے شاید اس سے وہ کہیں نہ کہیں متاثر ضرور ہوں. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے مغرب میں لوگ جب سیاستدان جیل میں جاتا ہے تو اس کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے, پاکستان میں جب سیاستدان جیل میں جاتا ہے تو وہ سیاستدان بنتا ہے. آپ اگر دیکھیے ان دونوں افراد کو تو مریم صاحبہ کے پاس ایک ہی دو کوالیفیکیشن ہیں, ایک یہ کہ ماشاءاللہ وہ جیل جا چکی ہیں تو لہذا ہمارے سیاسی معیار پر پورا اترتی ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ ایک پیور موریسی سیاست کا ایک بہت بڑی علامت ہیں. ان کے والد صاحب ایک بڑی سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں اور اس وقت جیل میں ہیں, اور اسی طرح بلاول بھٹو زرداری کی بھی صرف یہی کوالیفیکیشن ہے کہ 21 کروڑ عوام کو وہ لیڈ کرنے صرف اس بنیاد پر کہ وہ بے نظیر بھٹو کے مرحومہ یا شہید کے بیٹے ہیں. اگر بلاول بھٹو
خٹک صاحب یہ بتائیے گا کہ جی خٹک صاحب ایک بات یہ صحیح ہے, مطلب وہ آپ قیادت کتنا ان کا ویٹ ہے یا کتنا ان کا ویٹیج ہے اس کی بات کریں, لیکن اس وقت جو ساری صورتحال ہے اور مختلف اپوزیشن جماعتیں ساتھ میں اکٹھا ہو کر ایک بڑی ملک گیر مہم چلانا چاہتی ہیں, میں نے اس کا سوال پوچھا تھا کہ کیا اس کا کوئی امکان دیکھتے ہیں.
جی میں نے جو آپ کو کہا کہ ہمیشہ کے لیے روڈ میپ کی بنیاد پر ہوتا ہے, یہ لوگ ایک ساتھ آ رہے ہیں, یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی موومنٹ اس طرح سے آگے چلے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سولوشن سامنے نہیں ہے, سولوشن صرف جو آپ جا کر احتجاج کریں, احتجاج کی سیاست پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے. آپ احتجاج ضرور کریں لیکن ساتھ ایک کمپیٹیٹو نیریٹو لائیں اور ایک کمپیٹنگ نیریٹو لائیں اور اس کے ساتھ روڈ میپ لائیں. اگر آپ کے پاس ایک بہتر روڈ میپ ہے جس کے تحت حکومت وقت کو یا تو ہٹا کر ان ہاؤس تبدیلی کریں, بالکل جمہوریت ہے اگر آپ ان ہاؤس تبدیلی کر سکتے ہیں کیجئے, اور ایک بہتر پروگرام کے ساتھ پاکستان کو آگے بڑھائیں تو بات بنتی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی پروگرام بظاہر نظر نہیں آ رہا اور صرف آپ کا بیانیہ جو ہے وہ کرٹیسزم تک محدود ہے, کوئی آپ کے پاس یو ڈونٹ ہیو اے سولوشن یا آپ کے پاس
کوئی متبادل نہیں ہے
نظر نہیں آ رہا جی, تو پھر اس کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کو
آگے کیسے بڑھایا جائے گا.
بائے کریں گے جی
بالکل. اچھا اب ہم بات کریں گے دو بجٹ کے بارے میں, ہمارے پاس رپورٹیں ہیں ان کے بارے میں, جس کے بعد ہم آپ سے قومی بجٹ کے حوالے سے اور سیاسی جو منظر نامہ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ماہر اقتصادیات ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے. لیکن پہلے یہ دو رپورٹیں آپ کو ہم سنواتے ہیں. سندھ حکومت نے مالی سال 2019-20 کے بجٹ کو جمعے کے روز اسمبلی میں پیش کیا, 1217 ارب روپے کا تجویز کردہ صوبائی بجٹ ترقیاتی کاموں کے لیے, جس میں 283 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں, لیکن صوبائی دارالحکومت اور ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے لیے صرف 7 نئی اسکیمز متعارف کرائی گئی ہیں. حزب اختلاف کی جماعتوں نے الزام عائد کیا ہے کہ بجٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کراچی کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے. کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ سنی.
سندھ حکومت نے مالی سال 2019-20 کے لیے بجٹ جمعے کے روز اسمبلی میں پیش کر دیا ہے. 1217 ارب روپے کے تجویز کردہ صوبائی بجٹ میں ترقیاتی کاموں کے لیے 283 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا صوبے میں مسلسل 12واں بجٹ ہے. صوبائی حکومت نے دعویٰ کیا کہ اس بجٹ میں ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے موجود وسائل سے بہترین بجٹ مختص کیا گیا ہے. وزیر اعلی سندھ نے بجٹ تقریر میں بتایا کہ گزشتہ 3 سال کے دوران شہر میں ترقیاتی اسکیمز پر 29 ارب روپے خرچ کیے گئے, جبکہ اس سال بھی یہ رقم 36 ارب روپے کے لگ بھگ ہے. उनके मुताबिक शहर में 7 नई स्कीम्स मुतारिफ कराई जा रही हैं, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की तामीर और मुरम्मत और खूबसूरती के अलावा शहरियों को ट्रांसपोर्ट की जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए येलो लाइन और रेड लाइन रैपिड बस ट्रांसपोर्ट के मंसूबे भी शामिल हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर अगले साल तकरीबन 1 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी तरह सेवरेज के पानी के ट्रीटमेंट के लिए 80 करोड़ रुपए और सनती फाजिल पानी की ट्रीटमेंट के मंसूबे के लिए भी 2 अरब रुपए नए माली साल में रखे गए हैं।
टेकन इनिशिएटिव्स इन द एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट सेक्टर एंड दीस डिटेल्स आर गिवन इन द बजट बुक।
लेकिन ओपोजिशन जमातों को गिला है कि मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची को गुज़िश्ता बजट की तरह इस बजट में भी नजरअंदाज किया गया है। सिंध असेंबली में एमक्यूएम के रुकन सूबाई असेंबली ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा है कि बजट में सिर्फ कराची को नहीं बल्कि सूबे के तमाम शहरों को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस बार कौमी मालियाती कमीशन के तहत विफाक की जानिब से सिंध को 20-25% ज्यादा रकम मिलने की तवक्को थी, लेकिन इसके बावजूद जिलाई तरक्याती बजट 30 अरब से कम करके 20 अरब रुपए कर दिया गया।
सिंध के सारी डिस्ट्रिक्ट 80B का डेवलपमेंट बजट 30 अरब रुपए से 20 अरब रुपए कम कर दिया। क्या यह जुल्म नहीं है? एनएफसी की बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए जो पीएफसी नहीं देते। ये बजट नहीं है, ये भत्ता है।
सूबाई हुकूमत के मुताबिक कराची के शहरियों की जिंदगी का मयार बुलंद करने के लिए वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से 1.5 अरब डॉलर्स यानी 226 अरब रुपए का मंसूबा भी इसी साल शुरू होगा, जो कि 5 साल में मुकम्मल होगा। इसके तहत कराची के गुंजान आबाद इलाकों में सड़कों, पार्कों और खेलों के ग्राउंड्स बेहतर बनाए जाएंगे, जबकि यहाँ पार्किंग के मसाइल जदीद खतूत पर भी हल करने के मंसूबे इसमें शामिल होंगे। गुज़िश्ता 11 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में बिला शिरकत गैर हुक्मरानी कर रही है और बहुत से लोग सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी के साथ उमूमी तौर पर सूबे भर और खसूसी तौर पर कराची में तरक्याती कामों की सुस्त रवि का गिला करते दिखाई देते हैं। शहरी उमूर के माहिरीन का कहना है कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, तालीम, सेहत और पानी जैसे मसाइल पर सरमायाकारी न होने के बायस हर साल ये मसले बढ़ते चले जा रहे हैं, जिन पर खुसूसी तवज्जो की जरूरत है। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमरीका, कराची।
और इसी तरह पंजाब के नए साल के बजट में प्रोफेशनल टैक्स का इजाफा कर दिया गया है और अब इसमें मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स को टैक्स के दायरा कार में लाया गया है, जिसके तहत डॉक्टर, हकीमों, ठेकेदारों और सर्राफों समेत दीगर खिदमात पर नए टैक्स लगाए गए हैं। लाहौर से जियाउर रहमान की रिपोर्ट सुनते हैं।
बजट का मजमूई तखमीना 23,57 करोड़ रुपए मालियत लगाया गया है, जिसमें तरक्याती बजट 350 अरब रुपए और जारी तरक्याती कामों के लिए 1717 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नए मेजानिए में हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबा को टैक्स दायरा में लाने की तजावीज दी है, जबकि पहले से मौजूद प्रोफेशनल टैक्स की शरह में इजाफा किया गया है। नए मालियाती साल के फाइनेंस बिल में 4 नई कैटेगरीज शामिल की गई हैं, जिनमें फ्रेंचाइज्ड, ऑथोराइज्ड डीलर, एजेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, डॉक्टर्स, हुक्मा, ठेकेदारों, हजाम की दुकानों और सराफों पर 5,000 रुपए टैक्स लगाने की सिफारिशात की गई हैं। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जमां बख्त ने बजट तकरीर में कहा कि नए शोबों को टैक्स नेट में लाने से हुकूमत की आमदन में इजाफा होगा। वजीर खजाना ने नए टैक्सों की शरह को अपनी बजट तकरीर में शामिल नहीं किया, तहम महकमा खजाना का कहना है कि नए टैक्सों की शरह से हुकूमत को 10 अरब से जायद आमदन मुतवक्को है। नए माली साल के मेजानिए में टैक्सों की शरह बढ़ाने और मुख्तलिफ शोबों पर टैक्स लगाने की हुकूमती तजावीज को हिजबे इख्तलाफ की जमातों ने तनकीद का निशाना बनाया है। पंजाब असेंबली में कायदे हिजबे इख्तलाफ हमजा शहबाज समझते हैं कि पहले से मौजूद टैक्स की शरह को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करना सरासर अवाम के साथ ज्यादती है।
ये बजट नहीं है, ये तो अवाम के लिए जहर कातिल है और मैं कोई सियासी बयान नहीं दे रहा, दिमाग जो है सोच नहीं पा रहा कि आज हजाम को, एक नाई को, एक टैक्सी वाले को, एक लॉन्ड्री वाले को, प्राइवेट डॉक्टर को, धोबी को 16% सर्विस टैक्स आयत कर दिया गया है।
پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ کہتے ہیں کہ حکومت نے تو عوام کے ساتھ بہت سے وعدے کیے تھے لیکن انہوں نے نئے پاکستان میں نئے ٹیکس لگا کر مہنگائی میں پسی عوام پر پہلے سے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے۔ حسن مرتضیٰ نے کہا کہ ملکی معیشت کا جو حال نیازی صاحب نے کر دیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پاکستانی معیشت کو روز ایک نیا ٹیکہ لگاتے ہیں اور عوام کی جانب سے شور اٹھنے پر اسے واپس لے لیتے ہیں۔
تنخواہوں میں جتنا اضافہ انہوں نے کیا ہے اور ٹیکس سلیبز جتنی نیچے لے کے آئے ہیں اس سے تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ انہوں نے جو ایگریکلچر کے ساتھ ہاتھ کیا ہے، پچھلی حکومت سے بھی کم رکھا ہے اس میں، ریسرچ کے لیے بہت تھوڑے پیسے ہیں، ہیلتھ سیکٹر میں بھی یہی کیا ہے۔
نئے فائنانس بل کے مطابق 25 ایکڑ تک زرعی ٹیکس کی شرح 150 روپے سے بڑھا کر 300 روپے، 50 ایکڑ تک زرعی ٹیکس 200 روپے سے بڑھا کر 400 روپے اور 100 ایکڑ تک زرعی زمین پر ٹیکس 800 روپے سے بڑھا کر 1600 روپے کر دیا گیا ہے۔ ٹیکس کے دائرہ کار میں آنے والے نئے شعبہ جات سے منسلک لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ تو پہلے ہی کئی گنا ٹیکس مختلف مصنوعات پر دیتے ہیں۔ حکومت اپنی ٹیکس کے حوالے سے نئی تجاویز پر اثر نو غور کرے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
دو رپورٹیں آپ کو سنوائیں جو کہ صوبائی بجٹ کے بارے میں تھیں، لیکن اس سے پہلے کہ صوبائی بجٹ کے بارے میں ہم ڈاکٹر ایوب مہر سے بات کریں، ہم بات کرتے ہیں پہلے قومی بجٹ کی اور جس کا سیاست کے ساتھ بڑا گہرا تعلق بھی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور حزب مخالف کے درمیان تعلقات اس وقت بے تحاشا کشیدہ ہوئے جب رواں ہفتے اپوزیشن کی جماعتوں نے حکومت کے پیش کردہ بجٹ کو مسترد کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اس کی بھرپور مخالفت کا اعلان کیا۔ اب تجزیہ کار کہتے ہیں کہ صورتحال میں حکومت کے لیے قومی اسمبلی سے بجٹ منظور کروانا ایک چیلنج ہوگا کیونکہ ایوان میں سے معمولی اکثریت حاصل ہے۔ ڈاکٹر زمرہ، یہ بتائیے گا کیسے دیکھتی ہیں حکومت سیاسی سطح پر کس طرح اس معاملے کو حل کرے گی، یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟
جی، عمران خان صاحب جب سے حکومت میں آئے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے وہ بارہا اپنے ہر خطاب میں معاشی مسائل کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف سے ایک پیکج کی توقعوں میں رہی حکومت بڑے عرصے تک، اور وزیر خزانہ کی بھی تبدیلی ہوئی، وہی اس سلسلے کی کڑی بھی تھی، اور اس سے ہم نے دیکھا کہ عوام کو ریلیف کی جو بھی ان کی کوشش تھی وہ مکمل طور پر فروٹ فل ثابت نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ جو بجٹ پیش کیا یہ تو ایک پرپوزل ہے، ابھی اس پہ ڈسکشن ہوگی، اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں اپوزیشن ایک اپنا سٹینس لے کر آ رہی ہے، اس پہ رد و بدل کی گنجائش ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ بہت ہیوی ٹیکسیشن اور ہر انسان کو، ہر پروفیشن سے تعلق رکھنے والے کو ایک ٹیکس نیٹ میں لانے کی ایک ایفرٹ کی جا رہی ہے، تو یہ ابھی تو یہ ایک پرپوزل ہے۔ اور ایک چیز بڑی اہم ہے اس میں کہ یہاں پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تعلیم اور صحت اور پبلک سیکٹر کے اوپر بہت پیسہ لگائیں گے، ڈیولپمنٹ کے اوپر، لیکن اس بجٹ میں ہم نے دیکھا ہے فیڈرل بجٹ میں تو ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے اس میں کوئی بھی بہتری کی پوزیشن نہیں ہے، جبکہ پنجاب کا جو ہے اس میں تھوڑا سا انہوں نے اس کو بڑھایا ہے۔ اصل میں یہ اختیار ہے بہت ساری صوبائی اسمبلیز کا، کیونکہ 18ویں ترمیم میں یہ اختیار اسمبلیز کے پاس چلا گیا تھا کہ کس طریقے سے آپ بجٹ کو بڑھا سکتے ہیں یا آپ نے پاس کرانا ہے اپنی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے، تو وہ اب دیکھیں کس حساب سے صوبائی اسمبلیاں کرتی ہیں۔ ابھی رپورٹ میں دیکھا بارہا ذکر ہو رہا تھا کہ سندھ اسمبلی کی بات ہو رہی تھی کہ سندھ میں اتنا کچھ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہے، تو اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنی جی
جی اس کے بارے میں ہم ڈاکٹر ایوب مہر سے بات کریں گے آپ سے، چونکہ ہم نے قومی بجٹ کو سیاسی اس سے منظر نامے کے ساتھ جوڑا ہے، تو خٹک صاحب سے بھی ہمارا یہی سوال ہوگا دوسرا، اس کے بعد ہم پھر ڈاکٹر ایوب مہر کی طرف جائیں گے۔ کہ خٹک صاحب، تجزیہ کاروں کے قریب ایسے وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو سیاسی سے زیادہ اقتصادی چیلنج کا سامنا ہے، حکومت کو پارلیمنٹ کے اندر تھوڑا بہت چیلنج درپیش ہے لیکن پارلیمنٹ کے باہر آئندہ چند ماہ کے دوران ایسا ہوتا نظر نہیں آتا، آپ کیسے دیکھتے ہیں اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا یہ چیلنج کتنا بڑا ہے حکومت کے لیے؟
بہت زیادہ بڑا ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ اگر حکومت بجٹ پاس نہیں کر پاتی تو اس کا تو سمپل مطلب نو کانفیڈنس ہے، اور حکومت کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اس بجٹ کو پاس کرنے کے کرانے کے بغیر، اور اگر نہیں کراتی تو ظاہر ہے باہر پہلے سے اور ایوان کے اندر بھی سیاسی درجہ حرارت تقریباً اپنے عروج پر ہے، اور ان حالات میں اور پھر بجٹ بھی ایسا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک بڑے مشکل وقت میں آیا ہے، اگر پی ایم ایل این کی حکومت ہوتی یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی شاید ان کو بھی کچھ ایسے ہی اقدامات کرنے پڑتے، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی اکانومی سروائیو نہیں کر سکتی کہ جس کی امپورٹس 50 ارب ڈالر کی ہوں اور ایکسپورٹس اس کی صرف 30 ارب ڈالر کی ہوں اور 20 अरब डॉलर का डेफिसिट तो सिर्फ आपका एक्सटर्नल अकाउंट का है। तो अगर इन हालात में आप कोई भी इख्तदार में हो उसके लिए एक बहुत बड़ा मसला होगा। सियासत मेरे ख्याल में इस पर बहुत ज्यादा की जाएगी और मुझे लगता यही है कि अभी तक चूंकि इसके ऊपर बहस नहीं हुई है, यकीनन हिज्ब इख्तलाफ के पास अपने कोई प्रोग्राम्स होंगे जिसमें वो बजट तजावीज में कोई तब्दीली लाना चाहते होंगे। आई विश के उस पर एक तामीरी बहस हो और हुकूमत पर तनकीद भी की जाए, जो जायज है, जहां पर उन्होंने गलतियां की हैं, बहुत सारी कमजोरियां हैं। मेरी राय में एग्रीकल्चर एक ऐसा शोबा है जो हमेशा से पाकिस्तान की तकरीबन गुज़श्ता 3-4 हुकूमतें मुसलसल उसको इग्नोर करती चली आ रही हैं, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी मुसलसल नीचे जा रही है। ये वो शोबा है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को टर्न अराउंड भी कर सकता है, क्योंकि यही पाकिस्तान की एक स्ट्रेंथ है। पाकिस्तान बेसिकली है ही एक एग्रेरियन इकोनॉमी और आपने इकोनॉमी पर अगर आपने इसकी एग्रीकल्चर पर तवज्जो ना दी तो जाहिर है कि आपकी ओवरऑल जो इकोनॉमिक आउटपुट है या जो उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उस पर उसके बड़े मनफी असरात होंगे। तो मुझे लगता है कि सियासत चमकेगी, मसाइल आई विश अभी बजट पे बहस होना बाकी है और जाहिर है कि इसका पास कराना हुकूमत के लिए एक मुश्किल काम होगा और लेकिन यह कि नामुमकिन नहीं है। मेरा ख्याल है अल्टीमेटली शायद पास करा ही दें, लेकिन मेरा ख्याल है क्वालिटी ऑफ डिबेट विद इन द हाउस जो होगी उस पर ज्यादा नजर रखी जाए ताकि इसमें बेहतर तजावीज आ सके और उसमें ऐसी बेहतरी लाई जा सके कि अवाम की जो मुश्किलात हैं उसमें कुछ कमी आ सके।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमरुद अवान और जहांगीर खटक जहां से हमारे साथ थे। अब हम बात करेंगे डॉक्टर अयूब मेहर से जिसके जिनके बारे में हमारे इन प्रोग्रामों का बड़ा मुमताज नाम है, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक काउंसिल के। डॉक्टर साहब मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब सिंध हुकूमत ने 2019-2020 का बजट पेश किया है और कराची के लिए उसमें 7 नई स्कीमें सिर्फ मुतारिफ कराई गई हैं जिस पर हिजब इख्तलाफ का कहना यह है कि बजट से जाहिर है कि पीपल्स पार्टी कराची को नजरअंदाज कर रही है। आपके ख्याल में सिंध के सूबाई बजट पर अपोजिशन की तनकीद किस हद तक दुरुस्त है और मजमू तौर पर यह सूबाई बजट आप किस तरह से इसका तजिया करेंगे कराची को भी सामने रखते हुए जो कि सबसे बड़ा शहर है? जाहिर
से पहले जो चीज देखने वाली है सूबाई बजट कोई भी हो चाहे वो पंजाब का हो या सिंध का हो, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि जो फेडरल बजट होता है उसकी निस्बत सूबाई हुकूमत की कुछ लिमिटेशन भी और कुछ उसके जो फंक्शन होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। जो फेडरल बजट है उसमें कह सकते हैं कि जी सिक्योरिटी कंसर्न से डिफेंस है, फिर एक्सटर्नल डेट पेमेंट का इंटरेस्ट है तो फोकस वहां चला जाता है। लेकिन सूबाई जो बजट होते हैं इसमें टोटल ये वेलफेयर ऑरेंटेड होने चाहिए। इनके जो मेन 3 हेड्स होते हैं हर सूबाई बजट के पाकिस्तान में, एक एजुकेशन, दूसरा हेल्थ और तीसरा कम्युनिटी सर्विसेज। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर कंपेयर करूं मैं पंजाब और सिंध के बजट को तो पंजाब में इन तीनों हेड्स में अच्छा खासा इस साल इजाफा नजर आया है। उसके बावजूद पंजाब में सरप्लस बजट दिया है, ये पहली दफा हुआ है कि डिफिसिट नहीं दिया सरप्लस दिया है। सिंध के बजट में अच्छी चीज ये है कि यहाँ बैलेंस बजट दिया गया है, यानी ना सरप्लस है ना डेफिसिट है, जीरो बैलेंस पे उसको ले आए हैं। लेकिन उसमें जो अर्बन एरियाज के हवाले से जो बात है पार्टिकुलरली कराची के हवाले से उसमें ये कि कराची के प्रोजेक्ट से गुज़िश्ता 2 डिकेड से बजट में पहली बात यह है कि उसमें जो एलोकेशन जो शेयर बनता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन उससे कम ही रखा जाता रहा है। दूसरे ये कि एक बड़ी शिकायत ये होती है कि जो बजट रखा जाता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, वो फंड लैप्स हो जाते हैं। ये एक बहुत कॉमन एक फिनोमिना है कराची के डेवलपिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तीसरा जो उसमें एक मसला आ रहा है कि जहां बेनिफिट रखे गए हैं वहां एक चीज मुसलसल 2 डिकेड से ये चीज फील की जा रही है और खासतौर पर इस पे चेंज उस वक्त आया बहुत बड़ा चेंज जब 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत सारे टैक्सेस की कलेक्शन का अख्तियार जो था वो सूबों को मिल गया और खास तौर पर जो GST सर्विसेज पर जो है वो सूबों में के पास उसकी कलेक्शन चली गई। अब उसके बाद हो ये रहा है कि हर बजट में हर प्रोविंशियल बजट में सिंध के जो अर्बन एरिया से रिलेटेड जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं या सर्विसेज होती हैं उन पर टैक्स रेट्स जो हैं बहुत तेजी से बढ़ते रहे हैं। इस बजट में भी 2-3 ऐसी चीजों पर टैक्सेस इंट्रोड्यूस कराए गए हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल एक कुछ अर्से से पाकिस्तान में जो कैब की सर्विसेज हैं ट्रांसपोर्टेशन में क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल बहुत बुरा हो चुका है अर्बन एरियाज में तो उसके एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर कैब की सर्विसेज जो है ऑनलाइन सर्विसेज मुतारिफ कराई गई थी जो बहुत सक्सेसफुल जा रही थी।
अच्छा
डॉक्टर बजट में इस मरतबा उसकी सर्विसेज पर भी टैक्स लगा दिया गया है।
अच्छा डॉक्टर, मैं पंजाब पंजाब के बजट के बारे में, क्योंकि ये थोड़ा सा सेगमेंट हमारी का वक्त कम होता है, तो पंजाब के बजट में जो प्रोफेशनल टैक्स में इजाफा किया गया उसकी वजाहत तो हमारी रिपोर्ट में भी की गई कि ये इसमें डॉक्टर्स हैं, ठेकेदार हैं, सराफ हैं सारे, आम आदमी किस तरह से इस पर क्या असरात उसके होंगे, किस तरह से वो इससे मुतासर होगा?
ये बेसिकली ये तीनों चारों टैक्स जो हैं, पंजाब में भी प्रोफेशनल वाला टैक्स और सिंध में भी, इसमें बेसिकली जो नेट लूजर्स होते हैं ना, अगर बहुत उसको इकोनॉमिक एनालिसिस किया जाए तो वो मिडिल क्लासेस पर उसका बर्डन आता है, डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है। पंजाब में टैक्सेस लगाए गए प्रोफेशनल पर, लेकिन पंजाब में एक थोड़ा सा ट्रेंड चेंज नजर आया है, शायद इस वजह से कि इस टाइम जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एक डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते हैं पंजाब के, तो पहली मरतबा ये हुआ है कि वहाँ पे एक 40% के करीब जो एलोकेशन हुई है डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट बजट की, उसमें उन्होंने साउथर्न पंजाब जो है उस पर फोकस किया है। अभी एक स्कीम हेल्थ में जो उन्होंने एक्सपेंडिचर में अच्छा सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिया है हेल्थ बजट में पंजाब के, तो उसपे जो रेज दिया गया है उसमें 7 जगह आइडेंटिफाई की गई है कि इन 7 एरियाज में नए हॉस्पिटल्स बनाने हैं, और इत्तेफाक है कि वो 7 जो शहर हैं वो इस मरतबा फोकस किया गया है साउथ पंजाब पे।
जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अयूब मेहर हमारे साथ है। डॉक्टर साहब मेरे एक सवाल और भी करना था, लेकिन अब हमारे सेगमेंट का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, आपसे फिर मेरी बात होगी, आपके वक्त का बेहद बेहद शुक्रिया। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, प्रोग्राम आपकी दुनिया में जारी है प्रोग्राम, इसके बाद हम बैन अलाक्वामी खबरों की तरफ चलेंगे, अफगानिस्तान की बात होगी और उसके साथ साथ हम बात करेंगे ऑयल टैंकर्स की, जो जिसमें हम कल से अपने इन प्रोग्रामों में बात कर रहे हैं। तो आइए एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो हमारे साथ होंगे यहाँ वाशिंगटन से आरिफ अंसार और खबरियाल के इंचार्ज सरबराह होंगे हमारे साथ अमीर वाइज अफगान। तो आइए प्रोग्राम में एक छोटा सा वक्फा लेते हैं।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में है। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आपकी दुनिया प्रोग्राम में बहजत एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहती है। अब आगे चलते हैं। अफगानिस्तान के हाई पीस काउंसिल के अंदरूनी जराये ने बताया है कि दोहा में बैनुल अफगान बातचीत की तैयारियां की जा रही हैं और जर्मनी के तावुन से इस बातचीत के जुलाई के अवाल में होने का इम्कान है। इस बातचीत में अफगान हुकूमत और तालिबान के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। मीर वाइज अफगान और आरिफ अंसार हमारे साथ हैं, हम उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आइए तफसील से उनसे दरियाफ्त करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम।
अच्छा मीर वाइज अफगान भी मेरी बात सुन रहे हैं। अच्छा आरिफ साहब पहले आपसे बात करते हैं, पहले मैं मीर वाइज अफगान से एक सवाल करना चाहती थी। आरिफ साहब ये बताइएगा, बताया जाता है कि इस इंट्रा डायलॉग से पहले अफगानिस्तान में जो मसालहती अमल के लिए अमरीका के खसूसी नुमाइंदे जलमे खलीलजाद हैं वो तालिबान से बातचीत का 7वां दौर मुनक्किद करेंगे, क्या आप समझते हैं कि जलमे खलीलजाद हुकूमत और तालिबान के नुमाइंदों में बेहतर माहौल और मुस्बत फिजा पैदा करने में कोई अहम किरदार अदा कर सकेंगे, क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा?
जी बेजद इसी पे ही वो इस वक्त उनकी बहुत एम्फोसिस है और उन्होंने खुद बयान भी दिए हैं इससे रिलेटेड के मेरा ख्याल तमाम स्टेक होल्डर्स में ये कंसेंसस है कि इंट्रा अफगान डायलॉग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस स्टेज में और इससे पहले खलीलजाद साहब दूसरे अनासर की तरफ तवज्जो दिला चुके हैं जिसमें मतलब काउंटरिंग टेररिज्म से रिलेटेड बातें हैं और जो तीन और उसके अहम पहलू हैं जिससे रिलेटेड अफगान रिकंसिलिएशन है, लेकिन उसका एक पहलू जो है वो इंट्रा अफगान डायलॉग भी है, तो उसकी तरफ उसी से रिलेटेड वो जो अब अफगानिस्तान गए हुए भी हैं और कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि पिछली जो बातचीत हुई दोहा में उससे पहले जो था कोशिश थी कि अफगान जो अवानी साहब की हुकूमत है उनकी तरफ से एक टीम भेजी जाए जो कि उन बातचीत में डायरेक्टली हिस्सा ले सके, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी, उस पर डिफरेंसेस पैदा हुए डेलीगेशन के साइज पे तो वो कामयाब नहीं हो सके, लेकिन इस वक्त इम्फेसिस तो उनके खुद बयान खलीजा के अपने बयान के मुताबिक इसी चीज पे है।
अच्छा दूसरी बात थी मीर वाइज अफगान से, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात हो जाए लेकिन हो नहीं पा रही, तो आरिफ साहब आप ये बताइएगा कि ये उनसे बात मुझे करना थी कि इसका एजेंडा या इब्तदाई लाया अमल अभी तय हुआ है कि नहीं, आप ये बताइएगा कि इत्तलात के मुताबिक میر وائس ہمیں مل گئے ہیں, چلیے ان سے بات کرتے ہیں. میر وائس صاحب, مجھے پہلے تو پروگرام میں خوش آمدید آپ کو کہتی ہوں. السلام علیکم. آپ کی معلومات کے مطابق 7 سے 12 جولائی تک جو انٹرا افغان ڈائیلاگ ہے, ان کے لیے کوئی ابتدائی لائحہ عمل یا ایجنڈا تیار کر لیا گیا ہے؟
دیکھیں, اس بار یہ نشست جی دونوں فریقین کا یہ کوشش ہو رہا ہے کہ اپنی جو جس چیز پہ ان لوگوں کے درمیان سیکرٹ فیصلے ہو چکے ہیں تاکہ وہ پبلک کر سکے اور اس پہ سائن کر سکے. تو دونوں فریق اسی ناطے ایک دوسرے کے سامنے آنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک دوسرے پہ پریشر ڈالنے کی کوشش بھی ہو رہا ہے. ابھی تک جو بڑی بات ہو رہا ہے ان دونوں فریقین کے درمیان, ایک یہ ہے کہ انٹرنیشنل فورسز کے انخلاف افغانستان سے, اور دوسری جانب افغانستان کو کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہ کرنے کی ضمانت. تو ان دو چیزوں جو ہے, ان دو چیزیں جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن دری اسنا ایک نئی بات سامنے آ چکا ہے, وہ افغان گورنمنٹ اور طالبان کے درمیان ہے. وہ یوں ہے کہ قیدیوں کا تبادلہ یا
جی
قیدیوں کو ایک دوسرے کی قیدیوں کو آزاد ہونا. اسی ناطے افغان پریزیڈنٹ نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ وہ اسی مہینے لگ بھگ 700 سے اوپر تقریباً 800 قیدی جو ہے وہ رہا کرنے
جی 300 تو رہا ہو چکے ہیں.
سوری
جی,
ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی طرف سے طالبان کی جیلوں پہ بھی حملے ہو رہا ہے یا اس پہ چاپے ہو رہی ہے. ان چاپوں کے نتیجے میں افغان فورسز جو طالبان کے ساتھ قید ہیں وہ رہا ہوتے ہیں. اسی مہینے میں اتنی طالبان کی اتنی جیل ٹوٹ چکا ہے جو کہ پورے 18 سال میں نہیں ٹوٹے ہوئے تھے, اور اسی مہینے اتنی طالبان رہا ہو چکی ہے جو ابھی تک نہیں ہوا. تو لوگ یہی کہتے ہیں
جی
کہ طالبان اور گورنمنٹ کے درمیان اندر سے کوئی معاہدہ ہو چکا
ہو چکا ہے. میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے تو طالبان کہتے تھے کہ کوئی بھی افغانستان کی حکومت کی طرف سے کوئی بھی لوگ آئیں تو وہ ان کو افغان حکومت کے نمائندوں کے طور پر تسلیم نہیں کریں گے, لیکن آپ کی یہ بات سن کے لگتا ہے کہ ایسا آپ کے ممکن ہوگا کہ افغان حکومت کی طرف سے جو نمائندے آتے ہیں ان کو طالبان ایکسیپٹ کر لیں, ان کو قبول کریں؟
دیکھیں, دو باتیں, ایک انڈرسٹیبل باتیں ہیں جو طالبان اور گورنمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے. خود ملا برادر جو کہ طالبان لیڈر ہے, آپ لوگ جانتے ہیں, آپ کی لسنر جو وہ جانتے ہیں, اور سلام رحیمی جو افغانستان کے پریزیڈنٹ کا آفس سیکرٹری, ان کی درمیان ملاقات ہوئی ہے, اس کی ایویڈنس موجود ہے. اب یہ لوگ جب نہیں مانتے میڈیا کے سامنے وہ تو الگ سی بات ہے, یہ ایک کنٹریکٹ تھا جو ان لوگوں کے درمیان ہوا تھا. دوسری بات یہ تھا, ابھی جو عمرہ کرنے کے بہانے اشرف غنی احمد زئی سعودی عربستان گیا ہوا تھا, تو مدینہ منورہ میں طالبان کی 3 لیڈروں کے ساتھ ان کی ملاقات فکس تھے, اور اسی اس کو پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا ہوا تھا. لیکن بعد میں یہ ملاقات نہیں ہوا. یہ نہیں ہونے کا وجہ کیا تھا؟ دونوں فریقین پاکستان کو ضامن کے طور پہ یوز کرنا چاہتے تھے, اور دونوں فریقین کی اس باتوں کو آگے بڑھانے کے لیے یہ قیدیوں کا تبادلہ, یہ قیدیوں کا جو بات سامنے آ رہا ہے یہ بھی ہو رہا ہے,
یہ بھی ہو رہا ہے. بہت بہت
تو دونوں ایک دوسرے کے قریب, انتہائی قریب آ چکا ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہاں پہ خود زلمی خلیلزاد صاحب جو ہے وہ بھی اپنی پروگرام کے ناطے چل رہا ہے. لیکن زلمی خلیلزاد صاحب نے اس اواخر میں گزشتہ ہفتے, اس ہفتے کی سٹارٹ میں ایک انٹرویو دیے ہوئے تھے افغان ٹی وی کو, تو انہوں نے کچھ شکوک و شبہات کا ظاہر کیا ہوا ہے جو اس کو یہ سوچنا, یعنی کہ وہ اشارتاً یہ بول رہے تھے یا اشارتاً یہ اشارے دے رہے تھے کہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ پیس پروسیجر میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے.
اچھا,
واضح الفاظ میں انہوں نے
نہیں کہا. بہت شکریہ,
یہی رہا تھا
جی. بہت شکریہ, بہت شکریہ افغان صاحب. ہمارے اس پروگرام کے بالکل سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا, تو پھر آپ سے دوبارہ میری بات ہوگی اور تفصیل سے بات ہوگی. اور یہ اس کے لیے کوئک کامنٹ کریے گا عارف انصار صاحب, جیسا کہ افغان صاحب کہہ رہے تھے کہ زلمے خلیلزاد کو کچھ تحفظات ہیں, کس طرح کے تحفظات ہیں؟
میرے خیال اس میں جو سب سے اہم پہلو وہ یہی ہے کہ جو پریزیڈینشیل الیکشن ہے وہ اب ستمبر میں ہونا ہے, اور بات یہی ہو رہی ہے کہ کیا انٹرم گورنمنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, کیونکہ غنی صاحب کی اپنی حکومت جو ہے اس کا فیوچر جو ہے کی کلیئرٹی نہیں ہے, اور اپنے افغانستان کے اندر سے بات آئی ہے, اور ان کے جو لیڈر ہیں وہاں پولیٹیکل لیڈر دوسرے جو ہیں اس میں بھی یہ بات آئی ہے کہ کون جو ہے انٹرم گورنمنٹ بنا سکتا ہے, اور یہ جو مختلف عوامل چل رہے ہیں اس کو آگے لے کے بڑھے گا. تو میرا خیال ہے کہ خلیلزاد صاحب بھی اشارہ اسی طرف کر رہے ہیں کہ اس انٹرم گورنمنٹ کا کتنی ضرورت ہے, वो किस किस एजेंडे के तहत आएगी, उसका कितना टाइम फ्रेम होगा एटसेट्रा। लेकिन क्योंकि इस पूरे प्रोसेस से गनी साहब की हुकूमत खुद खतरे में है, तो इस वजह से जो है वो बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि कुछ रुकावटें पैदा हो रही हैं।
अब हमारी अगली रिपोर्ट जो है वो है अमेरिका के वो ऑयल टैंकर्स पर हमले के बारे में। अमेरिका के निगरान वजीर दिफा पैट शैनहान ने कहा है कि अमेरिका खलीज अम्मान में दो ऑयल टैंकरों पर हमले के बाद मशरक़ वुस्ता में बैन अल-अक़वामी सतह पर इत्तेफाक राय हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तफसीली रिपोर्ट तैयार की अंजुम हैरल गिल ने, आई आपको सुनवाते हैं, फिर हम आरिफ अंसार साहब और अब्दाली साहब से कुछ तजिया लेंगे।
मशरक़ वुस्ता में तेल बरदार जहाजों, एक सऊदी पाइपलाइन और सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर हमलों के बाद अमरीका बैन अल-अक़वामी बरादरी की जानिब एक मुत्तहिद रद्द अमल के लिए देख रहा है। जुमेरात के रोज़ खलीज अमान में दो ऑयल टैंकरों पर होने वाले हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो तेल बरदार जहाज़ों पर हमले में मुलव्वस है। अमरीकी वजीर दिफा पैट शैनहान बैन अल-अक़वामी इत्तफाक राय का मुतालबा कर रहे हैं। पैट शैनहान का कहना है, हमारे सामने मशरक़ वुस्ता में एक सूरत हाल है, इस सूरत हाल का अमरीका को सामना नहीं है, और मेरे लिए अम्बेसडर जॉन बोल्टन और वजीर खारजा माइक पोम्पियो की तवज्जो इस बैन अल-अक़वामी मसले पर आलमी इत्तफाक राय हासिल करना है। खित्ते में जारी हालिया कशीदगी पर बरतानिया ने अमरीकी मौकिफ की तायद करते हुए तेल बरदार जहाज़ों पर हमले का जिम्मेदार ईरान को ठहराया है। रूस का कहना है कि हालिया हमलों का जिम्मेदार ईरान को ठहराना कबल अज वक्त है। रूस की वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा एक बयान में खित्ते में कशीदगी का जिम्मेदार अमरीका को ठहराया गया है। ईरान भी अमरीका के हालिया इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर चुका है। ईरान के सरकारी रेडियो ने वजारत खारजा के तर्जुमान अब्बास मूसवी का एक बयान नशर किया, जिसमें तर्जुमान ने ऑयल टैंकरों पर हमले में मुलव्वस होने के अमरीकी इल्ज़ाम को सख्ती से मुस्तरद किया है। ईरान के सदर हसन रूहानी का कहना है कि वो खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए रूस के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खलीज अमान में होने वाले हमलों की गैर जानिबदार तहकीकात कराने की ज़रूरत पर जोर दिया है। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
और आइए अब इस पर हम तज्जियाकारों से बात करते हैं। हमारे साथ हैं मसूद अब्दाली साहब और आरिफ अंसार, पहले हमारा साथ दे रहे थे। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान एक दहशतगर्द कौम है और ऑयल टैंकर्स पर हालिया हमलों में ईरान के मुलव्वस होने से उसका असल चेहरा सामने आ गया है। सदर ने ईरान को खबरदार किया है कि वह आबनाए हुरमज़ को बंद करने की गलती ना करे। उनके बकौल अगर उसने ऐसा न किया तो यह गुजरगाह ज्यादा देर तक बंद नहीं रहेगी। मसूद अब्दाली साहब, आपका बहुत गहरा ताल्लुक है इस सारे तेल के हवाले से, इसकी तरसील के हवाले से, और इस शोबे को आप बहुत बेहतर तौर पर जानते हैं। ये बताइएगा कि आबनाए हुरमज़ जो तेल की तरसील का एक बड़ा रास्ता है, तकरीबन 25% से 30% तक वहां से तरसील होती है, ईरान की तरफ से इसे बंद करने के इम्कान क्या हैं?
देखिए बैजल, शुक्रिया। सबसे पहले पहली बात तो ये कि जो ईरान ने ये बात बहुत पहले कही थी, क्योंकि उसके तेल की बरामदात में मुकम्मल पाबंदी है, तो ईरान ने इस वक्त धमकी दी थी कि अगर हमारा तेल नहीं गुजरेगा तो हम यहाँ से किसी और का तेल गुजरने नहीं देंगे। लेकिन इसमें एक जो अहम बात वो ये है, इस वक्त यानी जो जिस बहरान का लोगों को खौफ है, उसकी वजह कि हमारे जहन में अभी तक 1973 के हालात हैं ना, जब बुरा हाल हो गया था मगरब दुनिया का। अब जमाना, अब हालात बदल चुके हैं। अब मशरक़ वुस्ता के तेल पर मगरब की जो दारोमदार है बिल्कुल तकरीबन खत्म हो गया। अब अमेरिका जो है दरामद करता नहीं है बल्कि तेल बरामद करता है। यूरोप में ज्यादातर गैस की जरूरत है सीएनजी की, वो अमेरिका से पूरी हो रही है। तो सही वो तेल जो है मशरक़ वुस्ता का, यानी जो तीन ममालिक बड़े हैं, सऊदी अरब, कतर और कुवैत, वहां का तेल उस इलाके से गुजरता है। तो ये जो अगर बहरान आया भी, तो ये बहरान जो है सही बात एशिया का बहरान होगा। ये जो मगरबी दुनिया है उसके लिए, इसीलिए आपने देखा होगा बरतानिया और अमरीका वगैरह जो बहुत ज्यादा फिक्रमंद नहीं है आपने उसके बारे में, इसलिए इनको बहुत ज्यादा से फर्क नहीं पड़ेगा। इनके लिए जो तेल की जो सप्लाई मतलब बहाल रहेगी, इसलिए ज्यादातर इनके तेल नॉर्थ अमेरिका और अमेरिका से आ रहा है।
अच्छा,
अब इसलिए लेकिन जो हुरमुज़ को बंद करने वाली बात है वो भी बजाहिर मुमकिन नहीं लगता, इसलिए कि ईरानी जो कुवत है बहरिया की वो इतनी ज्यादा नहीं है कि उसको बंद कर सके, लेकिन वो ये काम कर सकते हैं। इससे मेरा ख्याल है कि वो हॉर्मुज को बंद करने के बजाय वो इन टैंकरों पे हमले जारी रखेंगे। इससे नुकसान जो होगा वो सऊदी अरब का होगा। अब तक जितने नुकसान आपने देखा होगा कि सऊदी अरब के ही टैंकरों पे हमला हुआ, सऊदी अरब की पाइपलाइन पे हमला हुआ, सऊदी अरब
अभी तो जापान के टैंकर पर भी हुआ ना जी कल हमला जो हुआ।
मैं कह रहा हूँ लेकिन उसका बुनियादी असर पड़ेगा खलीज के तेल का। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि खलीज के ये बड़े तीन एक्सपोर्टर है सऊदी अरब,
उन पर असर पड़ेगा,
कतर, कुवैत और यूएई। ये दरअसल इनका तेल जो है वो मुतासर की वजह है कि इनका जो दूसरा रास्ता था जो यानी मगरबी जाने बहरे अहमर के जरिए जो बाबल मंदब के जरिए था रास्ता, आपको मालूम वहां भी हुतियों का के निशाने पर है, वहां भी तीन चार टैंकरों पे हमला कर चुके हैं वो। तो इस वक्त जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मसला आपने हॉर्मुज का, वो दुनिया के लिए तो शायद है बहुत अहम, लेकिन जिंदगी मौत का मसला जो है वो खलीजी
ममालिक के लिए,
सऊदी अरब और अरब इमारात के लिए।
आरिफ अंसार साहब, अरब लीग ने ईरान से कहा है कि वो मोहतात रवैया अपनाते हुए मशरक वस्ता में जारी कशीदगी को खत्म करने के लिए इकदाम करे। क्या ईरान और अरब लीग मिलकर सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इकदाम उठाने पर तैयार हो सकते हैं?
जी बहजत, अगर ये हो सकता तो फिर तो हम इस महज तक
पहुंचने की जरूरत ही नहीं
होती। उसी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और वही डिफरेंसेस बढ़ भी रहे हैं। लेकिन ये है कि जो बहस है वो जाहिर बात है कि ये दोनों नेबर या जो कुवतें हैं वो तो आमने सामने हैं ही, लेकिन हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि बहुत सी और कुवतें भी हैं जो चाहेंगी कि हालात ख़राब हों और एक ईरान के खिलाफ आबो हवा जो बन रही है ख़राब हो, उसमें मजीद इजाफा हो। लेकिन जो अब्दाली साहब ने भी कहा कि उन्होंने ईरान ने भी खुद इस तरह के बयानात माजी में दिए हैं जिसका नुकसान भी उन्हें हो रहा है, और मैं इस चीज़ को इसमें इजाफा करूंगा कि ठीक है गल्फ कंट्रीज को जो जो नुकसान है वो है जो अब्दाली साहब ने भी जिक्र किया, लेकिन उससे ज्यादा जो है मेरा ख्याल है चीन और जो दूसरे ममालिक हैं उभरती रूस से को तो इतना ताल्लुक नहीं है, लेकिन चीन को काफी फर्क पड़ता है क्योंकि उनकी जो आमदोरफ्त है तेल है वो ईरान से भी लेते हैं। अब तो वो सेंक्शन की जद में भी आ गए हैं, लेकिन जो भी सप्लाईज उनको गल्फ से भी जाती हैं तो उससे भी जो है चीन को फर्क पड़ता है। और उनकी बात दुरुस्त है कि अमरीका या यूरोप जो है, अमरीका खासतौर पर अब वो तो मिडल ईस्ट ऑयल पे इतना डिपेंडेंट नहीं रहा क्योंकि अब तो वो खुद को फील हो चुका है, तो माजी वाली सिचुएशन नहीं रही।
बहुत बहुत शुक्रिया मसूद अब्दाली साहब और आरिफ अंसार साहब मेरे साथ थे हमारे प्रोग्राम में आज। काफ़ी हमारी सेगमेंट्स लंबी होती चली गई जिसकी वजह से कुछ सवाल मेरे रह भी गए। अब हम आखिरी बिल्कुल सेगमेंट की तरफ आ रहे हैं और जो आप सबका बहुत मनपसंद सेगमेंट भी है, यानी कि खेलों की दुनिया से स्पोर्ट्स का प्रोग्राम अब की तरफ हम चलते हैं। और ये भी बताते चलें कि हमारे साथी असद हसन इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद हैं, उनके साथ भी आपकी बात कराएंगे। लेकिन आइए
برطانیہ کے شہر مینچسٹر کے مرکزی علاقے کیتھیڈرل گارڈن میں ایک بڑی سکرین نصب کر دی گئی ہے۔ یہاں موجود انتظامیہ کے مطابق اس کا اہتمام مینچسٹر کے شہریوں کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بالخصوص پاکستان اور بھارت کے میچ کے لیے کیا تھا، لیکن پھر فیصلہ کیا کہ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کا میچ بھی دکھا دیا جائے۔ پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں کی ٹیموں کے پرستار اپنی اپنی جیت کے لیے پرعزم ہیں۔ زینب عباس اسپورٹس جرنلسٹ ہیں اور بہت تیزی سے دنیا بھر میں مقبول ہوئی ہیں، وہ بین الاقوامی نشریاتی اداروں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں وہ کہتی ہیں کہ پاکستان آسٹریلیا کے خلاف مستحکم پوزیشن میں آنے کے بعد اگر میچ نہ ہارتا تو بھارت کے خلاف زیادہ پراعتماد انداز میں میدان میں اترتا، تاہم وہ اب بھی سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی ٹیم مضبوط بھارت کو شکست دے کر ورلڈ کپ میں نئی تاریخ کا آغاز کر سکتی ہے۔
میری تو پریڈکشن ہمیشہ یہی ہوگی پاکستان جیتے گا۔ آئی ایم آلویز این آپٹمسٹک فین ایز ویل اپارٹ فرام بینگ اے پریزنٹر، سو آئی فیل پاکستان کے اندر کیپبلٹی ہے، اگر وہ اپنی پوٹینشیل پہ کھیلے تو وہ جیتیں گے۔
کون ہے میچ پلیئرز آپ کے خیال میں؟ کون ہے؟
محمد عامر، آئی تھنک وہ ہی از اے بگ میچ پلیئر۔ آسٹریلیا کے خلاف بھی انہوں نے 5 وکٹیں لیں اینڈ آئی فیل انڈیا کے خلاف بھی وہ اپنی اے گیم آئیں گے۔ فخر زمان ہے، وہ بھی ایلیویٹ کرتے ہیں اپنی پرفارمنس کو جب بھی کوئی بڑا میچ ہوتا ہے، تو پلیئرز ہمارے پاس ڈیفینیٹلی ہیں، اٹس جسٹ اباؤٹ بینگ ریسپانسبل ان ہاؤ دے پلے۔
صرف پاکستان اور بھارت سے تعلق رکھنے والے شائقین کرکٹ ہی نہیں بلکہ انگلش کرکٹ فینس بھی دونوں حریف ملکوں کے درمیان میچ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔
I'd just like to say it's the expectations of this game's really high. You're playing at a great venue. You know, Old Trafford cricket ground is a cracking venue. And yeah, the expectations are very very, you know, buzzing around here.
Unke khayal mein kaun si team favorite hai? Is bare mein مقامی سطح پر مختلف لیولز کی کوچنگ کے فرائض انجام دینے والے برطانوی شہری کرس والڈر کہتے ہیں کہ وہ بھارت کو پاکستان کے مقابلے میں فیورٹ سمجھتے ہیں اور اسے ہی فاتح دیکھنا چاہتے ہیں. چارلی برٹن ایک میگزین کے لیے لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اتوار کے میچ میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا.
انڈیا موسٹ پیپل وڈ سے آر دی فیورٹس. اف انڈیا برنگ دیئر اے گیم دے ٹیک ا لاٹ آف بیٹنگ بائی اینی سائیڈ ایون انگلینڈ. بٹ یو جسٹ نیور نو ود پاکستان بیکاز یو جسٹ نیور نو وچ پاکستان ٹیم ٹرنز اپ. اینڈ اف پاکستان کم الانگ اینڈ ریئلی پروڈیوس ا گریٹ پرفارمنس دین وی کڈ بی ان فار ون آف دی گریٹ گیمز آف دی ورلڈ کپ.
پاکستان اور بھارت کے میچ کے لیے ٹکٹ کب کے فروخت ہو چکے, لیکن کئی لوگ اب اپنے وہ ٹکٹ انٹرنیٹ پر بھاری قیمت پر فروخت کر رہی ہیں اور خریدنے والوں کی کمی نہیں ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, اولڈ ٹریفرڈ, مانچسٹر.
جناب, یہ ابھی آپ سن رہے تھے بڑی تفصیلی ایک رپورٹ تھی جس کے بارے میں ہم کچھ بات بھی کر لیتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارا وقت نہیں ہے, لیکن اسد, السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
بہت بہت شکریہ. ہم تفصیلی رپورٹ تو سنوا چکے ہیں جس میں آپ نے پاکستان بھارت کے میچ کی بھی بات کر لی, دوسرے میچوں کی بھی بات کی. اس وقت آسٹریلیا اور سری لنکا کا میچ جو ہو رہا ہے, اس گراؤنڈ پر گزشتہ دنوں بڑی بارشیں بھی ہوئی ہیں. 335 کا وہ ان کا ہدف ہے, اور اب دوسری ٹیم جو سری لنکا 123/1 ہے. کیا اس کی توقعات ہیں, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں, کیا بات آگے جائے گی, کس طرح سے؟
یہ جو میچ لندن میں, یہ تو بہت کارڈف میں غالباً, یہ تو یہاں پہ نمبر ایک بات یہ کہ بارش سے متاثر نہیں ہے, اچھا دن ہے کرکٹ کے لیے. اور آسٹریلیا نے بیٹنگ کرنے کے بعد جس طرح سے وہ چیز کر رہے ہیں, یہ سری لنکا کا کہنا چاہیے کہ بہت مختلف کریکٹر سامنے آئے گی. جو پچھلے 3-4 دن کا بریک تھا, انہوں نے ضرور سوچا ہوگا. سری لنکا کبھی بھی اس ایونٹ میں فیوریٹ نہیں ہے, اس کی شکست و ریخت ٹیم سے گزر رہی ہے, نئے کمبینیشن بن رہے ہیں, اور اس کی پرفارمنس پچھلے 1-2 سال میں کوئی زیادہ قابل ذکر نہیں رہی ہے. لیکن آج آسٹریلیا کے خلاف اس طرح سے کھیل رہے ہیں جیسے 96 کے چیمپئنز ہوں. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ میچ کس طرف جاتا ہے. کرکٹ اگین, جیسے پاکستان بھی آسٹریلیا کے خلاف بہت مضبوط پوزیشن میں تھا, آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے میچ میں 136 پہ تو, اور پاکستان 307 کا ہدف جو ہے وہ بغیر آسانی سے پور کرتا نظر آ رہا تھا, لیکن ایک دم پاکستان کا مڈل آرڈر اور پھر لوور آرڈر جو ہے وہ کلیپس کر گیا. سمجھ آ نہیں جا سکتا, لیکن سری لنکن بہت اچھا کھیل رہے ہیں.
اچھا, دوسری بات یہ کہ اصل بات تو ہے جو کل بہت سارا آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا, کیونکہ کل کا جو میچ ہے وہ بڑی زبردست, جو جس کے بارے میں بڑی زبردست توقعات لگی ہوتی ہیں, آنکھیں لگی ہوتی ہیں ساری کی ساری. تو لیکن اس وقت جو پاکستان پوائنٹس ٹیبل پر اس وقت کافی نیچے بھی ہے, فیلڈنگ کے, بالنگ کے, وکٹے کھو دینا, ٹھیک ٹھاک کھیلتے ہوئے بالکل ایک دم سے کلیپس کرنا, جیسے ابھی جس کی طرف آپ اشارہ بھی کر رہے تھے, بھارتی ٹیم کچھ مضبوط بھی نظر آتی ہے, فیورٹ ٹیموں میں سے بھی ہے, کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں, اور خاص طور پر جو لندن ہے جہاں پر پاکستانیوں کی اور بھارتیوں کی بڑی تعداد بھی رہتی ہے؟
یہ میچ آپ کو پتا ہے مانچسٹر آلموسٹ جو ہے ساؤتھ ایشین کا یہ شہر کہلاتا ہے, اور پاکستانی اگر دیکھا جائے تو بڑی تعداد میں, ایک پاکستانی کشمیر جو ہے, پاکستان کے زیر انتظام کشمیر, اس سے بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ موجود ہیں. لیکن ٹیمس کو جب آپ دیکھیں گے نا پیپر کے اوپر, تو آپ کو بھارت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, کوئی میچ نہیں ہے. لیکن پاکستان ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ انپرڈکٹیبل سائڈ ہوتی ہے, اس کا کمبینیشن برا نہیں ہے, اس کے پلیئرز برے نہیں ہیں, لیکن اگر آپ ایکسپیرینس کی بات کریں گے تو آف کورس جو انڈین سائڈ ہے وہ ایکسپیرینس ہے. دوسرا یہ کہ انڈیا کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ مینٹلی بہت اسٹرانگ لڑکے ہیں, خاص طور پہ اس کے کیپٹن اور وکٹوں کے پیچھے کھڑے دھونی, وہ ٹیم کو اور میچ کو لمحہ بلمحہ جو ہے وہ سچویشن کے مطابق ڈرائیو کر سکتے ہیں. یہ چیز پاکستان کے کیپٹن ظاہر لائک کرتے ہیں. لیکن بری خبر یہاں پہ مانچسٹر سے بجٹ یہ ہے, پچھلے 3 دن سے بارش ہو رہی ہے, وقت وقت سے بارش ہوتی ہے. اس وقت ہمارے جو ساتھی ساقب اسلام ہیں وہ گراؤنڈ کے اندر گئے ہیں دیکھنے کے لیے, تھوڑی دیر پہلے پلیئرز کی وہاں پہ کانفرنس تھی ان کے جانے کے بعد. سو لیکن یہ ہے کہ باہر بارش ہے, اگر آپ, میں اسٹیڈیم کے باہر کھڑا ہوں, آپ اس کی گاڑیوں کی آواز کے ساتھ آپ کو محسوس ہو سکتا ہوگا کہ پانی جو ہے وہ بھی ٹائروں سے چھن چھن کے باہر جا رہا ہے, اس کی آوازیں آ رہی ہیں. تو اگر یہ بارش اسی طرح سے زیادہ جاری رہتی ہے, کل بھی اینٹیسپیکٹ کیا جا رہا ہے پہلے سے.
جی ہاں, میرا اگلا سوال یہی تھا کہ کل کی پریڈکشن بتائیے. جی,
بارش ہو گئی تو پھر آف کورس یہ بہت بڑا کہنا چاہیے کہ سیٹ بیک ہوگا, لیکن تینوں سے زیادہ اسپیکٹیٹرز کے لیے, کرکٹ لورز کے لیے, یہاں پہ ویسے انڈیا اور پاکستان سے لوگ, انہوں نے 3,500 pounds کی ٹکٹ بلیک کر دیا, 70 pounds کا ٹکٹ تھا, 3,500 pounds میں انہوں نے وہ خریدا ہے. پوری کی پوری فیملیز آئی ہیں, اور آف کورس اگر یہ میچ نہیں ہوتا تو یہ کرکٹ کے لیے بڑی مایوسی ہوتی ہے. آپ کل ہماری جو انگلش مین ہیں, جو مقامی کرکٹ لورز ہیں, ان سے بھی بات ہوئی, تو وہ بھی اس گیم میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے کہ آف کورس اس ایونٹ کی یہ سب سے بڑی گیم ہے جس کو ہم دیکھنا چاہیں گے. وہ بھی انڈیا کو فیوریٹ سمجھتے ہیں, لیکن پھر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سروائیو کر سکتا ہے. پچھلی چیمپئنس ٹرافی میں پاکستان نے ہرایا تھا بھارت کو, لیکن آج تک پاکستان ورلڈ کپ میں بھارت سے نہیں جیت سکا ہے. زینب سے ہماری گفتگو ہوئی جو جہاں پہ آپ کو اسپورٹس سینٹرز میں دیکھتی ہیں اور اس کی آفیشیل کوریج میں, تو وہ بھی کہتی ہیں کانفیڈنٹ ہوں کہ پاکستان اچھا کھیل سکتا ہے, امید ہے کہ پاکستان جیت سکتا ہے. لیکن آن پیپر اگین انڈیا بہت اسٹرانگ سائڈ ہے اور اس کی ابھی تک انبیٹن ہے وہ.
بالکل, ہمارا جی بالکل وقت کم ہو گیا, جی بالکل. کل آپ سے بات ہوگی, بڑی تفصیلی بات ہوگی اس سلسلے میں, اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ سے بات ہوگی. ہمارا ابھی ایک گھنٹہ باقی ہے نشریات کا, جس میں آپ سے بات کی جا سکتی ہے. اب پہلے گھنٹے کے لیے میزبان بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے پروگرام کو ختم کرنے کی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ کی دنیا پروگرام آپ اس وقت سن رہے ہیں, میرے ساتھ پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور شہناز عزیز تھے. ہمارے ساتھ اس وقت اب یاسمین جمیل آ چکی ہیں اسٹوڈیوز کے اندر. انجینئر نشوا کالی اور بہجت کو اجازت دیجیے اپنے پروڈیوسرز کے ساتھ, اور اب پروگرام کا دوسرا گھنٹا آپ کی دنیا کا, جسے آپ کے لیے پیش کریں گی یاسمین جمیل بہجت, اجازت چاہتی ہے.